ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا على اثنين رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله المال فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كل قد وجبت له النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة زوءه أحسن من زوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل به. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أبي خطبے کے بعد آپ کے سامنے سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کی وہ دعا پڑھی گئی جو آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا، اور اس کی وہ بنیادیں جو زمین کے اندر مستور اور مخفی تھی حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر ان بنیادوں کو نکالا اور انہی بنیادوں کے اوپر کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا. چنانچہ انہوں نے یہ کام کیا حضرت جبریل علیہ السلام کی نگرانی میں. قرآن میں باری تعالیٰ نے اس واقعے کو بڑے اچھوتے انداز میں بیان فرمایا ہے: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو اس وقت کو، اس منظر کو اپنے چشم تصور میں تازہ کرو جب حضرت ابراہیم علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور حضرت اسماعیل اس کام میں ان کی مدد کر رہے تھے، اور اس کام کو انجام دیتے ہوئے دونوں باپ بیٹے یہ دعا کر رہے تھے: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے پروردگار، آپ ہماری طرف سے ہمارے اس عمل کو شرف قبول عطا فرمائیے، بے شک آپ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والے اور ان کے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہیں. اس دعا میں بھی ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی بھی نوع کی دینی خدمات انجام دیتے ہیں بڑی عبرت ہے کہ دیکھو، بیت اللہ کی تعمیر کا یہ کام حضرت ابراہیم علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انجام دے رہے تھے حضرت جبریل کی نگرانی میں، لیکن پھر بھی ڈر رہے ہیں، معلوم نہیں ہمارا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرتا ہے یا نہیں. اس لیے اگر کسی کو کسی دینی خدمت کی انجام دہی کا موقع ملا ہے تو اس پر اترانے کی اور غرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے، معلوم نہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل قبول ہوتا ہے یعنی دعا کرتا رہے. یہی اس دعا کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے. پھر آگے اس دعا کو بڑھا رہے ہیں: ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اور اے ہمارے پروردگار، آپ ہم دونوں باپ بیٹوں کو آپ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے. مسلم یہ اسلام سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے کسی کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، چونو چیرا کیے بغیر. آقا غلام کو کہے یہ کرو تو بس آقا کا حکم پاتے ہی غلام بغیر کسی چونو چیرا کے اس کے کرنے میں لگ جائے، یہ نہ پوچھے کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے. آج جیسے ہم مسلمانوں کا ایک مزاج بنتا جا رہا ہے، شریعت کا کوئی حکم جب بتلایا جاتا ہے تو الٹ کر سوال کرتے ہیں: مولوی صاحب ایسا کیوں؟ ارے بھائی، آپ اپنے ملازم کو، غلام کو، نوکر کو یوں کہیں کہ یوں کرو اور وہ آپ کو پوچھے الٹ کر کے کہ آقا آپ یہ سوال جب یہ کام کرنے کو کیوں کہہ رہے ہیں تو کیا آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ کوئی آپ کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے اور آپ جو ہے اس کو اب نعمتیں نہیں دے رہے ہیں، خالق تنخواہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا کیا اور ہم جو ہے اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہم مملوک ہیں، وہ خالق ہے، وہ ہم مخلوق ہیں، تو گویا اللہ کے احکام کے معاملے میں ذرہ برابر بھی ہم دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ فوراً اس کو بجا لائے، ہمارا کام تو یہی ہے۔ آج کل ایک مزاج، خاص کر کے یہ میڈیا جس انداز سے جو ہے پروپیگنڈا کر رہا ہے اور مسلمان اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر ان کی جو ذہنیت بن رہی ہے، اس میں یہی ہے، معاشرتی مسائل سے متعلق کہ عورتوں کے مسائل، طلاق کی اور دوسرے جو آج کل موضوع بحث بنے ہوئے ہیں، وہاں ہر ایک یہی سوال کرتا ہے مولوی صاحب ایسا کیوں؟ ارے اللہ نے حکم دیا، اس کے بعد کیوں کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ خیر، تو بہرحال ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ ہمارے پروردگار تو ہم دونوں باپ بیٹوں کو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا، ایسا بنا دے کہ بغیر چونو چرا کے اس پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں۔ ومن ذریتنا امتم مسلمت لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی پوری امت بنائی ہو جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو۔ یہ امت محمدیہ کا سوال حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلی الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے تعمیر کعبہ کے موقع پر کیا تھا۔ وہ سماکم المسلمین، دوسری جگہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ ہمارے اس نام کا حق اور تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو بلا چنو چرا بجا لانے والے بن جائیں۔ انہی دعاؤں میں آگے آخری دعا وہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، اے ہمارے پروردگار میری اولاد میں سے جو پوری امت ایسی جو بنائے گا جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو، اس امت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے انہی میں سے ایک رسول ایسا بھیجیو جو تیری کتاب کی آیتوں کی ان کے سامنے تلاوت کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور سنت کی تعلیم دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو گندے عقائد، گندے اعمال، گندے اخلاق سے پاک صاف کرنے کا کام کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کو اس امت کی ہدایت کے لیے بھیجنے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر کی تھی، جو اللہ نے قبول فرمائی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعا و ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا کا مظہر ہوں، یعنی انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے جو دعا بھی کی تھی ایک رسول کے بھیجنے کی، وہی رسول میں ہوں۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے یہ دعا مانگی گئی تھی، اور پھر اس دعا میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کاموں کو بھی ذکر کر دیا ہے، ان مقاصد کو بھی بیان کر دیا ہے جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہونی ہے۔ پہلا مقصد جو ہے یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ آنے والے رسول جو ہیں تیری کتاب کی آیتوں کی ان کے سامنے تلاوت کریں گے۔ تلاوت آیات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کی تعلیم۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ معارف القرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ تلاوت آیات کا مطلب یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کے الفاظ کی تعلیم دیں گے، اور پھر فرماتے ہیں ہمارے مدارس کے اندر قرآن کے الفاظ کی تعلیم کی نسبت سے تین شعبے ہیں، ایک تو ناظرہ کا شعبہ، बच्चों को देखकर कुरान पढ़ना सिखलाया जाता है, दूसरा हिफ्ज का जिसमें बच्चों को कुरान ज़बानी याद कराया जाता है, और तीसरा जो है तजवीद व क़िरात का जिसमें कुरान को उम्दा तरीक़े से पढ़ने पर मेहनत की जाती है। तो ये तीनों शोबे तो आम तौर पर मदारिस अरबिया के अंदर हुआ करते हैं, और मकातिब के अंदर जब जो है देख कर कुरान पढ़ाने का, और अब मकातिब में अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह खाली देख कर कुरान पढ़ाना नहीं बल्कि कुरान के हिफ्ज़ का सिलसिला भी जारी हुआ है। उसी नस्बत से आज की इस मजलिस में उन बच्चों के हिफ्ज़ की तकमील होगी जिन्होंने यहाँ के इस मकतब में कुरान की हिफ्ज़ को मुकम्मल किया है। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बासत अल्लाह तबारक व तआला ने जिन कामों को अंजाम देने के लिए फरमाई थी उनमें पहला काम, पहला मकसद बासत तिलावत आयात यानी कुरान के अल्फाज की तालीम। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा में पैदा फरमाया और वहीं आप पर वही का सिलसिला जारी हुआ। गोया आपके अव्वलीन मुखातब जो हैं वो अरब थे, वो तो अरबी ज़बान जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद, और वो ज़माना वो था जब फसाहत व बलागत का दौर दौरा था, फिर भी गोया कुरान पाक अल्लाह की एक ऐसी किताब है कि जिसका पढ़ाने का तरीक़ा हुजूर सिखलाएंगे उनको। हज़रत हकीमुल उम्मत नवरल्लाहु मरकज़हु फरमाते हैं कि कुरान जब तक के उस्ताद से न सीखा जाए वहाँ तक आएगा नहीं। आदमी को ज़रूरत पड़ती है कि उसको कुरान को उस्ताद से हासिल करे। वैसे तमाम दीनी उलूम जो है उनका यही तरीक़ा है कि उस्ताद से हासिल किए जाते हैं, और इसीलिए सनद को उलूम दीनिया के अंदर बड़ी अहमियत दी जाती है। तो बहरहाल कुरान भी जब तक के उस्ताद से सीखा ना जाए वहाँ तक आता नहीं। हजरत ने उसकी एक मिसाल दी, हजरत हकीमुल उम्मत नवरल्लाहु मरकज़हु ने, कि भाई सूरह बकरा की पहली ही आयत अलिफ लाम मीम, अब देखो वो कुरान के अंदर लिखी हुई है, अलिफ लाम और मीम एक साथ जोड़ करके लिखे गए हैं। अब कोई आदमी जिसको अगर उस्ताद ने कुरान पढ़ना सिखाया न हो और उसके सामने अगर इसको पेश किया जाए कि इसको पढ़ो, तो जाहिर है वो अलिफ लाम इन तीनों हरूफ को अलग अलग नहीं पढ़ेगा बल्कि मिलाकर पढ़ने की कोशिश करेगा। जैसे अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाब फ़ील, सूरह फ़ील के अंदर पहला शुरुआत ये अलिफ लाम मीम से है, लेकिन वहाँ का अलिफ लाम मीम जो है वो अलग नहीं बल्कि मिलाकर पढ़ा जाता है। हुरूफ तहज्जी बनाए गए इसलिए कि उन हुरूफ के जरिए को जोड़ करके कलेमात तरतीब दिए जाएं। तो सूरह फ़ील के अंदर तो अलम तरा मिला करके पढ़ेंगे, लेकिन सूरह बकरा के अंदर ये अलिफ लाम मीम जो शुरू के अंदर है उसको मिलाकर नहीं बल्कि अलग अलग पढ़ा जाएगा। इसीलिए उनको हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं, मतलब ये कि वो हुरूफ जिनको मिलाकर नहीं बल्कि अलग अलग पढ़ते हैं। अब देखिए बहुत सारी सूरतों के शुरू में ऐसे हुरूफ हैं, लेकिन वो कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं अगर हम उस्ताद से सीखेंगे तब पता चलेगा। एक सिलसिला है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जिस तरह कुरान पाक पढ़ना सिखाया, सहाबा ने अपने बाद वालों को इसी तरह सिखाया, इसी तरह ये सिलसिला जो है नस्लन नस्लिन जो है तबकतन तबकतिन बराबर चला आ रहा है। कुरान के पढ़ने का वही तरीक़ा जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बतलाया उसी के मुताबिक कुरान पढ़ा जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरात सहाबा को कुरान के अल्फाज का पढ़ना भी बड़े अहतमाम के साथ सिखाते थे। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई नई वही नाजिल होती थी तो आपकी आदत शरीफा थी कि उस वही में जितनी भी आयतें नाजिल हुई होती थी फौरन आप सहाबा को जमा करते थे और उनके सामने उन आयतों की तिलावत करते थे, और उसके बाद सहाबा में से जो लिखना जानते थे उनमें से किसी एक के ज़रिए से बाकायदा उनको लिखवा भी लिया जाता था। आखिरी दौर के अंदर ये काम ज़्यादातर हज़रत ज़ैद इब्न साबित رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے انجام دلوایا جاتا تھا. تو یہ قرآن کے الفاظ کو سکھلانا یہ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں اولین مقصد ہے. بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست 70 سے زیادہ صورتیں حاصل کی سیکھی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کو سکھلانے کے بعد ان کی گویا تعلیم کے متعلق اطمینان ہوتا تھا تو ان کے متعلق آپ یہ بھی اعلان فرما دیتے تھے, لوگوں کو متوجہ کرتے تھے کہ ان سے سیکھو. جیسے استاد کسی شاگرد کو سکھلائے اور پھر اس شاگرد کی تعلیم پر اطمینان ہو جائے تو استاد کہتا ہے بھائی اب یہ دوسروں کو بھی پڑھا سکتا ہے. اور ترمذی شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقرأ القرآن من أربعة عن عبداللہ ابن مسعود و سالم مولا ابی حذیفۃ و ابی ابن کعب و معاذ ابن جبل, چار آدمیوں سے قرآن سیکھو, قرآن پڑھنا سیکھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت سالم مولا ابا حذیفہ جو مہاجرین میں سے ہیں, اور حضرت ابی ابن کعب اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ انصار میں سے ہیں. اسی طرح بہت سارے صحابہ اور جنہوں نے بھی حضور سے سیکھا آپ کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھایا, باقاعدہ پورا ان کا زندگی کا گویا مقصد ہی یہ ہوتا تھا کہ اس تعلیم کو آگے بڑھایا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب یہ نئے دو شہر بسائے تھے کوفہ اور بصرہ, تو کوفہ والوں کی تعلیم کے لیے باقاعدہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, اور ان کے شاگردوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ وہ کوفہ تشریف لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کو خط لکھا تھا کہ ابن مسعود کے علم کا تمہارے مقابلے میں میں زیادہ محتاج ہوں, لیکن میں اپنے آپ پر تم کو ترجیح دیتا ہوں اور بھیج رہا ہوں. چنانچہ پھر وہاں انہوں نے ایسی محنت کی, سارا کوفہ جو ہے قرآن کی تعلیم سے منور اور معمور ہو گیا. ایسے مختلف علاقوں میں مختلف صحابہ پہنچے. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دمشق میں شام کے اندر وہاں انہوں نے یہ کام شروع کیا, وہاں یہی پڑھاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کی ایک جماعت حضرت علقمہ اور دوسرے حضرات وہاں سفر کر کے دمشق گئے, اور حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. مقصد تھا کہ ان سے کچھ استفادہ کریں. انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ کوفہ سے آئے ہیں. کیا تمہارے درمیان وہ شخصیت نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کو اپنے پاس اٹھانے اور محفوظ رکھنے کی ان کی خدمت تھی؟ حضور کا جو ہے وہ بستر بھی یا گدا بھی وہی اپنے ساتھ رکھتے تھے, وضو کا پانی بھی لینے کے رکھنے کی ان کی ذمہ داری تھی. تو گویا یہ انہوں گویا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حضرات صحابہ نے باقاعدہ ان خدمات کو انجام دیا. یہ حدیث تو ابھی میں نے پڑھی تھی, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں, اور ان سے نقل کرنے والے ان کے شاگرد حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن حبیب سلمی رحمۃ اللہ علیہ اکثر قراء جو ہیں ان کی سند انہی کے واسطے سے آگے جاتی ہے, حضور تک پہنچتی ہے. بیچ میں ان کا واسطہ اکثر قراء کی سندوں میں آتا ہے. وہ فرماتے ہیں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد, بخاری میں ان کے الفاظ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسی ارشاد نے مجھے یہاں پر بٹھایا ہے. چنانچہ انہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن پاک کی تعلیم کے لیے وقف کر دی تھی. حالانکہ وہ بڑے محدث بھی تھے, بڑے علوم کے ماہر تھے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کی خدمت کے لیے وقف کر دیا, پوری زندگی اسی میں بتائی. آج بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ مدارس عربیہ میں جائیے آپ اور جا کر کے معلوم کیجیے وہاں ایسے ایسے ہمارے افراد موجود ہیں، کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 40 سال سے، کوئی 50 سال سے اس مدرسے میں قرآن پاک کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ آپ کے شہر میں مسجدوں میں جو ائمہ ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں جو سالہا سال سے امامت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے، بہت اونچا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں کوئی حیثیت، اللہ کے ہاں ان کی کیا حیثیت ہے وہ تو قیامت کے روز پتہ چلے گا۔ میں نے جو آپ کے سامنے حدیثیں پڑھی تھی اس میں آخری روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، خواص میں سے۔ قالوا من ہم یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ اللہ کے خاص لوگ کون ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته، قرآن والے یعنی قرآن پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کا جن کا مشغلہ ہے وہ اللہ والے اور اللہ کے خاص لوگ۔ اگر شیخ نور اللہ مرقدہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی کسی بزرگ کی خدمت میں 2-1 سال رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ فلاں بزرگ کے خواص میں سے ہیں، اور لوگ وہ بھی اترانے، وہ بھی خوب اتراتا ہے اس پر۔ اور یہاں جو ہے اللہ اپنے خواص میں سے فرما رہے ہیں قرآن کی خدمت کرنے والوں کو، یہ بہت بڑا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ لوگ موجود ہیں، ہم بہت سی مرتبہ ان کی جو قدر کرنی چاہیے اس میں ہماری طرف سے غفلت اور کوتاہی کا صدور ہوتا ہے۔ یہ لوگ موجود ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، تو ہمارے علاقے کے اندر قرآن بچے کو یاد ہے، اچھی طرح بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ورنہ آپ جائیے دنیا میں سفر کیجئے، ہم تو بہت سے علاقوں میں گئے ہیں، بڑے بڑے ممالک ہیں، لیکن وہاں کوئی قرآن جاننے والا نہیں، پڑھانے والا نہیں ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے بزرگوں کی خدمات اور ان کی محنتوں کے نتیجے میں ہمارے علاقے میں یہ سلسلے جاری ہیں، ان سلسلوں کی قدر کر لینی چاہیے۔ یہ مدارس جو ہیں، مکاتب ہیں، اور ان میں جو پڑھائی کے یہ سلسلے ہیں، اپنی اولاد کو اس سے جوڑے رکھیے، یہی وہ طریقہ ہے جس سے ان کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ آج جب ایک ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہمارے ایمان آنے والی نسلوں کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے مستقل کوششیں اور محنتیں کی جا رہی ہے، خاص طور پر ہمارے اس ملک میں، اب جب کہ وہ لوگ جو ہندوتو کے علم بردار ہیں ان کا بس چل رہا ہے، اور وہ ایسی تعلیمی پالیسی وضع کرنے جا رہے ہیں جن میں ہندوتو ہی کی چیزوں کو وہ گویا آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے زمانے میں ہمیں ان اداروں کی، ان مکتبوں کی، ان مدرسوں کی، ان دینی تعلیم کے مرکزوں کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، اور اپنی اولاد کو بڑے اہتمام کے ساتھ وہاں بھیجنا چاہیے۔ کسی کو 2 پیسے ملے ہوئے ہیں تو وہ بجائے مدرسے میں اور مکتب میں بھیجنے کے جو ہے بچے کا ٹیوشن مقرر کر دیتا ہے کہ مولوی صاحب گھر آ کر کے پڑھائیں گے۔ ارے بھائی، ہے پڑھانا اپنی جگہ پر، لیکن اس سے وہ جو ہے بچوں کا کی تعلیم حاصل نہیں ہوتی جو مکتب میں رہ کر۔ بچوں کا مزاج ایسا ہے کہ وہ اپنے ہم جنسوں میں رہ کر کے زیادہ اچھے طریقے سے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ آج دنیاوی تعلیم کے لیے لوگ ہزاروں روپیے خرچہ کرتے ہیں، اور دینی تعلیم مفت ملنے کے سارے انتظامات ہیں، اس کے باوجود جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، یہ ناقدری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ناقدری ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان سے محروم کرنے کا ذریعہ بن جائے، اللہ بچائے۔ لیکن ہماری یہ ناقدری دیکھتے ہوئے تو یہی ڈر لگتا ہے، اس لیے ضرورت ہے، اور اللہ نے جو موقع دیا ہے ضرورت ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کر کے ان کو حافظ بنانے کی کوشش کی جائے۔ اب بچہ حافظ بن جائے گا ایک برکت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی کتاب اس کے سینے میں محفوظ ہو جائے گی۔ میں نے ابھی بہت ساری حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی تھی، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كل قد وجبت له النار. جس آدمی نے قرآن پڑھا اور اس کو زبانی یاد کیا، وحل حلالہ حرم حرامہ، اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، یعنی اس پر عمل کا اہتمام کیا، تو کیا ملے گا انعام؟ ادخلہ اللہ الجنت، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، اور شفعوا فی عشرۃ من اہل بیتہ کل قد وجبت له النار، اور اس کے گھرانے اور خاندان اور اس کی فیملی کے ایسے 10 آدمی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو چکے تھے، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کریں گے، گویا اس کو جہنم سے نجات ان کو جہنم سے نجات دلانے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی. وہاں تو بڑا خطرناک موقع ہے، وہاں کوئی کسی کے کام آ سکتا نہیں ہے. ایسے موقع پر گویا اس کی حافظ قرآن جو عمل بھی کرنے والا، بچوں سے میں کہوں گا خالی یاد کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کا اہتمام، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کا اہتمام. جتنی بھی فضیلتیں ہیں عمل کی قید کے ساتھ ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حافظ قرآن کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا جنت کے اندر، وہ خالی حفظ پر نہیں، وہاں بھی عمل کی قید ہے. من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، قرآن پڑھا اور اس پر عمل کا اہتمام کیا، اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَوُّهُ مِنْ أَحْسَنُ ذَوِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ، اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک دمک، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی اگر وہ سورج تمہارے گھروں کے اندر آ جائے. یہ سورج جو ہے زمین سے کروڑوں میل دور ہے، کہتے ہیں 9,33,00,000 میل دور ہے سورج زمین سے. اتنا دور ہونے کے باوجود اس کی چمک دمک کا عالم یہ ہے کہ ہم نگاہ بھر کر کے اس کو دیکھ نہیں سکتے، آنکھ اس کی طرف ٹھہرا نہیں سکتے. اب اگر یہ سورج گھر میں آ جائے تو کیا چمک ہوگی اس کی؟ کیا گویا جو آدمی قرآن کو کے اوپر عمل کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی چمک دمک سورج کی چمک دمک سے بھی زیادہ ہوگی. پھر آگے حضور فرماتے ہیں فما ظنکم بالذی عمل بہ، تو جس نے عمل کیا خود اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاز و اکرام کا کیسا معاملہ کریں گے، وہ تو سوچنے ہی کی بات ہے. یعنی حضور شیخ فرماتے ہیں فضولیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ماں باپ انہوں نے تو کچھ کیا نہیں، ہو سکتا ہے ماں باپ بالکل جاہل ہوں، اناڑی ہوں، تو بھی گویا ان کی جاہل ہونے کے باوجود ان کے ساتھ بیٹے کے عمل کی وجہ سے یہ معاملہ ہوگا. تو خود جس نے قرآن پر عمل کا اہتمام کیا اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اعزاز و اکرام کا معاملہ کیسا ہوگا، وہ تو ذرا سوچنے ہی کی بات ہے. تو بہرحال یہ بہت عمدہ سلسلہ ہے، اس کو جاری رکھیے. میں تو ہمیں آپ سے تلقین کروں گا، آپ میں سے ہر ایک طے کر لے کہ ہمارے گھر میں ہم حفظ کے اس سلسلے کو جاری کریں گے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابھی نقل کیا تھا کہ بھائی اس کے خاندان کے ایسے 10 آدمی جو اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو چکے تھے، ان کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی. تو میں تو ہر جگہ کہتا ہوں میں آپ اپنی فیملی کے آدمی گن لیجئے، اگر 10 اور اس سے کم ہیں تو کم سے کم ایک حافظ تو آپ کی فیملی میں ہونا ہی چاہیے، اور اس سے اوپر ہیں اور 20 سے کم ہیں تو 2 ہونے چاہیے، اور اس سے اوپر ہیں اور 30 سے کم ہیں تو 3. یہ تو کم سے کم کی بات ہوئی، ویسے تو کوشش تو یہ ہو کہ آپ کا ہر بچہ حفظ کی دولت سے مالا مال ہو. ایسے خاندان ہیں ہمارے علم میں ہیں، ہم جہاں آتے جاتے ہیں ہمارے جان پہچان والوں میں ہیں کہ جن کی تمام اولاد لڑکے ہوں یا لڑکیاں، وہ سب حافظ قرآن ہیں. اور بہت سے تو ہیں حافظ قرآن بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں. حافظ ہونا اور عالم ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ دنیاوی تعلیم ان کو نہیں دے سکتے. افریقہ میں ہمارا جانا ہوتا ہے اور دوسرے ملکوں میں بہت سے ایسے ہیں جو حافظ عالم اور ساتھ میں ڈاکٹر بھی ہیں، ساتھ میں انجینئر بھی ہیں، ساتھ میں آرکیٹیکٹ بھی ہیں، तो मतलब यह है, ऐसा आप न समझिए कि आप दीनी इल्म देंगे तो उसकी वजह से आप अपने बच्चे को दुनियावी इल्म नहीं दे पाएंगे। नहीं, अब तो ये सारी चीज़ें, एक ज़माना था कि ऐसा बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता था, अब तो ये सारे चीज़ें जो है अमली तौर पर हम देख रहे हैं। तो बहरहाल हमें अपने औलाद को इन उलूम से आरास्ता करने की ज़रूरत है, हमारी इन नस्लों में इल्म को, ईमान को बाकी रखने के लिए इन इदारों से, इन मकातिब से, इन मदारिस से अपना सिलसिला गोया जोड़े रखना चाहिए, तभी गोया ईमान सलामत रहेगा। और हमारे ये ईमान की दौलत जो हमारे अगलों ने, हमारे असलाफ ने बड़ी मेहनत के साथ और बड़े मुजाहदों और बड़ी कुर्बानियों के साथ हम तक पहुंचाई है, हमारा फरीजा है, हमारी जिम्मेदारी है कि इस नेमत को, इस दौलत को हम मौजूदा और आने वाली नस्लों तक पहुंचाने के लिए जिस नौ की भी कुर्बानी दी जानी चाहिए उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। अल्लाह तबरक तआला हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।